بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كن سلفيا على الجادة للشيخ العلامة صالح السحيمي عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله، كي اس عظیم اور پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: من منہج السلف الرد علی المخالف. منہج السلف میں سے مخالف کا رد کرنا ہے. منہج السلف کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک یہ تعلیم بھی ہے جو آج ہم سب مل کے سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، کہ جو مخالف ہے کس چیز کا؟ قرآن اور سنت اور منہج سلف کا، یا اگر مختصرا کہا جائے منہج سلف کا. کیونکہ منہج سلف کس چیز پر قائم ہے؟ قرآن و سنت پر قائم ہے. جو مخالف ہے منہج سلف کا، اس کا رد کیا جاتا ہے، اور یہ من باب النصیحہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الدین النصیحہ. اور نصیحت کا بنیادی حصہ ہے کہ جس سے غلطی ہوتی ہے اس کی غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے. اگر غلط کو غلط نہ کہا جائے تو پھر نصیحت ہوتی کیا ہے؟ کیونکہ اصل لفظ نصیحت کا نصح سے لیا گیا ہے، جس میں کسی چیز میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس خرابی کو درست کرنا مقصود ہوتا ہے. کپڑے اگر پھٹ جائے تو اس کو پیوند کرنا نصح میں سے ہے. جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کی نشاندہی کرنا، تاکہ وہ غلطی اس شخص کو پتہ چل جائے جس سے غلطی ہوئی ہے، اور دوسروں کو پتہ چل جائے کہ غلطی، تاکہ اس سے آگاہ ہو جائے، متنبہ ہو جائے اور دور ہو جائے، اسے نصیحت کہتے ہیں. تو آج کی ہمارا موضوع ہے من منہج السلف الرد علی المخالف. شیخ صاحب فرماتے ہیں: انہ من المتقرر عند ائمة السلف رحمهم الله. یہ بات یقیناً متقرر ہے ائمہ سلف کے ہاں. متقرر یعنی کیا ہے؟ یعنی ان کے نفس کے اندر مضبوطی سے موجود ہے، اور اس پر ان کا اقرار بھی ہے اور قرار و سکون بھی ہے. یقیناً دل کے اندر ان کے لیے یہ وہ نظریہ ہے جس پر وہ مضبوطی سے اپنے دل پہ گرہ دے چکے ہیں. ان کا قرار و سکون انہی مسائل میں ہے، کہ عام بات نہیں ہے. کیا ہے؟ الرد علی المخالف، مخالف کا رد کرنا. وسواء، اب ذرا غور سے سنیں، وسواء کان المخالف من اہل السنۃ والجماعۃ. اگر مخالف اہل سنت جماعت میں سے ہی کیوں نہ ہو. ایک سنی سلفی ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کا بھی رد کریں؟ اس کا بھی رد کریں. کوئی مخالفت کر سکتا ہے؟ کوئی اہل سنت میں سے سن مخالفت کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، بشر ہے، بشر ہے، معصوم ہے. کیا معصوم نہیں ہے؟ بشر ہے، معصوم نہیں ہے، غلطی کا امکان ہے، اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، نصوص کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، نصوص کہ تصحیح تضعیف میں غلطی ہو سکتی ہے. جب غلطی ہوئی یا غلطی کا اندیشہ ہوا، اجتہادی غلطی سے مخالفت ہو جاتی ہے. جب مخالفت ہوئی تو پھر اس کا رد بھی کرنا لازمی ہے. اور اس میں فضیلۃ الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی بڑی پیاری بات شیخ صاحب نقل کرتے ہیں، فٹ نوٹ میں، شرح میں فرماتے ہیں: لیکن ان کان المنتقد من اہل السنۃ والجماعۃ. اگر جس کی نقد کی گئی ہے، جس کی غلطی کا رد کیا گیا ہے، اگر وہ اہل سنت جماعت میں سے ہو، وہ اخطاء فی الامور التي لا تخل بالعقیدہ، اور اس کے جو خطا ہے وہ ایسے مسئلے میں ہے جس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، اور عقیدے میں کوئی خلل نہیں ہے اس سے، فہذا تذکر میزاته، تو ایسے شخص کی جو اچھائی ہے وہ بھی بیان کی جاتی ہے. اہل سنت میں سے ہے، اسے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ بشر ہے، معصوم نہیں. اگر علماء غلطی نہ کرتے تو انبیاء ہوتے، یہ قاعدہ نوٹ کرنے آپ. اگر علماء غلطی نہ کرتے تو انبیاء ہوتے. تو عالم سے غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جب کسی سنی عالم سے لسن الجماعت میں سے سلفی عالم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مقام باقی رہتا ہے, اس کا احترام باقی رہتا ہے اور اس کی اجتہادی غلطی تصور کی جاتی ہے اور اس کی اچھائیں بھی بیان کی جاتی ہیں. فَهَذَا تُذْكَرُ مِيزَاتُهُ وَحَسَنَاتُهُ وَحَسَنَاتُهُ تَغْمِرُ زَلَّاتَهُ فِي نُصْرَتِهِ لِلسُّنَّةِ. جو کہ اس کی اچھائیاں ہیں وہ اس کی ان غلطیوں کو ڈبو دیتی ہیں اس کی اچھائیوں میں. اما ان کان المنتقد, اور اگر جس کی تنقید کی گئی, جس کی غلطی بیان کی گئی, من اہل الضلال, اہل الضلال گمراہ شخص, اہل الضلال میں سے بدعتی ہے, فلا يجوز لنا ان نذكر حسناته, تو ہمارے جائز نہیں کہ ہم اس کی حسنات کا ذکر کریں. یہ موازنات کا منہج باطل منہج ہے اور یہ اہل بدع کا طریقہ اور راستہ, حزبوں کا راستہ ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا ہے کہ غلطی کرنے والا اگر غلطی کرتا ہے, ڈاکٹر مرتضی بن بخش غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کی نشاندہی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارا استاد ہے تو اس کی معافی ہے, نہیں. سلف صالحین رحمتہ اللہ علیہم اجمعین اگر اپنے والد سے بھی کوئی غلطی ہوتی تو اس کی نشاندہی بھی کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, کسی کی پراپرٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور دین کی بقا, دین کی سلامتی اسی میں ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے. اور دین کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے, علم کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے, کہ اسے پاک اور صاف رکھا جائے ہر آلودگی سے, ہر کمی سے, ہر نقص اور عیب سے. کوئی چیز کب کیسے پیور رہتی ہے, صاف رہتی ہے, جب ہر قسم کی خرابی اور قدرت سے اسے صاف اور پاک رکھا جاتا ہے. علم کس طریقے سے پاک رہے گا, اگر ایک عالم غلطی کرتا ہے, اگر اجتہادی غلطی ہے اس کی, اس کو دین میں شامل کر دیا, خاموش رہو یار ہمارا اپنا عالم ہے غلط نہ کہو, پھر دوسرے عالم نے غلطی کی, پھر تیسرے نے غلطی کی, پھر دسویں نے غلطی کی, کیونکہ معصوم تو غلطی تو ہو جاتی ہے, دین میں کیا بچے گا مجھے بتائیں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں غلطی کروں اس کی معافی ہے, اس کی نشاندہی نہیں کرنی چاہیے, اگر مخالف دوسرا غلطی کرے اس کی نشاندہی کرنی چاہیے, کوئی کوئی بدعتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلطی کر ہی نہیں سکتے, یہ ہماری غلطی بھی دین بن جاتی ہے. سبحان اللہ, یہ تو البدع کا منہج ہے, متعصب مذاہب کا منہج ہے کہ جو قول امام کا آ گیا وہ دین بن گیا ہے, چاہے قرآن سنت کے مخالف کیوں نہ ہو. اور سلف نے اس کے خلاف جنگ کی ہے ہمیشہ, اس باطل مذہب کو توڑنے کی کوشش کی ہے, لیکن کچھ بقایا جات باقی رہے ہیں اور چوتھی صدی میں ان کو تقویت ملی اور تقویت بڑھتی گئی کیونکہ علم کم ہوتا گیا, علم کا نور لوگوں کے دلوں میں کم ہوتا گیا. اور آج دیکھتے ہیں, اور ایک زمانہ ایسا بھی تھا, ایسے لوگ بھی موجود تھے جو یہ کہا کرتے تھے کوئی بھی آیت اگر ہمارے اصحاب کے قول کے مخالف ہے تو وہ آیت ہی منسوخ ہے. اصحاب کا قول قرآن مجید اللہ کے کلام سے بڑھ کر ہو گیا ہے. کوئی حدیث ہمارے اصحاب کے قول سے اگر مخالف ہے یا ٹکراتی ہے تو وہ حدیث منسوخ ہے یا وہ مرجوح ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. یہ منہج ہے سلف کا نہیں, یہ منہج ہے اہل بدع کا, اہل الاہواء کا منہج ہے. اور یہ کہ اگر اہل سنت میں سے کوئی غلطی کرتا ہے تو حدادیوں نے کیا کہ دوسری ایکسٹریم دیکھیں آپ, رسول سے خارج کر دی, حدادی ہے. ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ فتح الباری کو جلا دینا چاہیے, ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری جو زمانے میں دنیا میں معروف ترین اور معتبر ترین شرح صحیح بخاری کی. کسی اور نے کہا المنہاج صحیح مسلم کی شرح جو ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کو جلا دینی چاہیے کیوں دونوں بدعتی ہیں. اور ان کے ظالم نے کہا شیخ الاسلام کے مجموع فتاوی بھی جلا دینے چاہیے, شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ کون سا منہج اور مذہب ہے میرے بھائی؟ دونوں ایکسٹریمز ہیں, ایک طرف سے تو سب چلتا ہے, دوسری طرف سے کچھ چلتا ہی نہیں ہے, صرف ہم چلیں گے. وہ دونوں مذاہب باطل مذاہب ہیں. حق کا ہے کہاں پہ ہے؟ الوسطیہ, میان روی میں, افراط اور تفریط سے پاک. عالم غلطی کرتا ہے, اپنا استاد غلطی کرتا ہے, ادب کے دائرے میں رہ کے نشاندہی کی جاتی ہے, اس کا مقام باقی, احترام باقی رہتا ہے کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے, عالم ہے, عالم سے غلطی ہونے کا امکان ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وسواء كان المخالف من أهل السنة والجماعة خالف في مسألة فقهية أجر أهل السنة جماعة كعالم هي مخالفة في مسألة فقهية مخالفة هو جاي أو عقدية عقيدك مثلا ما اختلاف هو جاي جزي مسألة ما اختلاف هو جاي ابن خزيمة سے غلطي هوي هي بعض مسائل ابن حزم سے غلطي هوي هي بعض عقيدة کے مسائل میں ہم کہتے امام ابن حزم امام ابن خزيمة کہتے کہ نہیں کہتے کیونکہ مجموعی طور پر اہل سنت میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی مرجئۃ الفقہاء میں سے ہے لیکن مجموعی طور پر امام ہے کہ نہیں اس غلطی کی وجہ سے اجتہادی غلطی کی وجہ سے مجتہد عالم ہے اس وجہ سے اس کو دائرہ سے دائرہ سنت سے خارج نہیں کیا گیا او کان المخالف من اہل البدع یا اگر مخالف اہل بدعت میں سے بھی ہو تب بھی اس کا رد کرنا چاہیے اور یہاں پہ شیخ صاحب جو باب باندھا ہے الرد علی المخالف نصیحت نہیں کہا اسے جو لوگ یار نصیحت کا لفظ اچھا ہے نصیحت ہونی چاہیے تو علماء بعض اسے تفریق نہیں کرتے اگرچہ نصیحت کا لفظ زیادہ آسان ہے اچھا لفظ ہے آپس میں نصیحت کی رد تو نہیں کیا جاتا یہاں پر دیکھیں اگر رسول جماعت میں سے تب بھی رد ہے ایک ہی لفظ ہے اگر اہل بدعت میں سے ہے تب بھی رد ہے سبحان اللہ تو پھر فرق نہیں ہے دونوں میں کیا شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا يلزم في الرد على المخالف ذکر حسنات المردود علیہ اور یہ لازم نہیں ہے کہ جب کسی مخالف کا رد کیا جائے جس نے مخالفت کی ہے کہ اس کے حسنات اس کی اچھائیاں بیان کی جائیں او الموازنہ تو بین الحسنات والسیئات یا موازنہ کیا جائے اس کی اچھائیاں اور برائیوں میں فقط مد اب دلائل دیکھیں یعنی جب آپ کسی کی غلطی بیان کرتے ہیں اس کا رد کرتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں یار وہ اچھا کام بھی تو کرتا ہے اس کی اچھائیاں بھی تو ہیں اس کی نیکیاں بھی تو ہیں وہ کیوں نہیں بتاتے تم لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کا رد کیا ہے اس کی اچھائیاں بھی تو ہیں لاکھوں لوگ اسلام قبول کیا ہے لاکھوں لوگ ان کو راہ راست پہ ہیں تبلیغ جماعت کا رد کرتے ہو کئی سنگر جو ہیں وہ انہوں نے سنگنگ کو چھوڑا ہے فلم سٹار نے توبہ کی ہے فلاں نے توبہ کی ہے یار ان کی اچھائیاں تو بیان کیا کرو نا سنیں ذرا شیخ صاحب فرماتے ہیں اسے کہتے منہج الموازنات وہ یہ طریقہ غلط ہے شرعاً جائز نہیں ہے کیونکہ اہل بدعت کا طریقہ اہل باطل کا طریقہ ہے اب ذرا دلائل دیکھیں ذرا شیخ صاحب فرماتے ہیں فقد مدح اللہ المؤمنین من غیر ذکر مساوئہم اللہ تعالی مومنوں کو مدح کی ہے قرآن مجید میں نہیں کی مومن معصوم ہیں نہیں نا کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں غلطیاں بیان کی ہیں جب مدح مقصود ہوتی تو غلطی بیان نہیں کی جاتی وذم اللہ الكافرین والمنافقین والفاسقین من غیر ذکر محاسنہم اور جب مذمت کی ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یعنی کافروں کی مذمت کی ہے منافقین کی بھی مذمت کی ہے فاسقین کی بھی مذمت کی ہے کیا ان کی کوئی اچھائی بیان کی ہے من غیر ذکر حسناتہم ان کی اچھائی کا ذکر کرنے کے بغیر قریش نے کعبے کی تعمیر کی کہ نہیں حلال مال سے کی کہ نہیں اچھا کام تھا کہ نہیں کہیں پہ ذکر ہوا ہے کہ اچھا کام بھی کیا کرتے تھے کبھی سبحان اللہ منافقین نماز پڑھتے تھے کہ نہیں ظاہراً تو پڑھتے تھے نا ظاہراً جہاد میں حصہ بھی لیتے تھے کہ نہیں روزہ بھی رکھتے تھے ظاہراً کہ نہیں کوئی اچھا کام تو کرتے تھے کہ نہیں کہیں پر کسی منافق کا جب ذکر ہوا ہے کوئی اچھائی آپ نے کبھی سنی کسی آیت حدیث میں چلو کلمہ تو پڑھ لیا نا وہ خوبی کافی نہیں نہیں اچھا فاسقین کو دیکھیں آپ جب فاسق کے فسق کے ذکر ہوتا ہے چور کے ہاتھ کی کاٹنے کی سزا دی جاتی ہے پھر تعریف کی جاتی ہے نمازی بھی تو ہے کلمہ بھی پڑھنے والا ہے اچھا کام بھی کرنے والا قذف کی بات آئی ہے جسے مسلمان مرد عورت پر تہمت لگانا زنا کی کوڑے کی ذکر آیا ہے کوئی اچھی بات بھی آئی ہے کہ نمازی بھی ہے اچھا بھی ہے چلو کوڑے تو لگ گئے اسے لیکن وہ نمازی پکا تھا یا اچھا بندہ اس کی اچھائی کبھی نہ بھولنا جب کسی کی مدح مقصود ہوتی ہے غلطی بھی وہ کر بیٹھتا ہے تو مدح اس کی باقی رہتی ہے جب مذمت کسی کی مقصود ہوتی ہے اور اس کی اچھائی بھی ہوتی ہے تو اس کی اچھائی بیان نہیں کی جاتی کیا مطلب ہے کیا کہنا چاہتے ہیں شیخ صاحب یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں جب غلطی اہل سنت میں سے کسی کی ہوتی ہے اور ہمارا مقصد غلطی کا رد ہے اس کا رد نہیں ہے تو پھر غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے اور اس کی اچھائیں بھی بیان کی جاتی ہیں جب اہل بدعت میں سے کوئی غلطی کرتا ہے مقصد غلطی کا رد بھی ہے اس کا رد بھی ہے اس لیے اس کی اچھائیں بیان نہیں کی جاتی. دونوں میں فرق کیا یار؟ آپ تو انصاف کی بات کرتے ہو، یہاں پہ کیا انصاف ہے؟ غلطی دونوں سے ہوئی. آپ نے کہا عقیدے کے مسئلے میں بھی ہو سکتی ہے. شیخ عبدالسلام سہمی شرح میں خود فرماتے ہیں دونوں میں فرق دیکھیں ذرا. ایک اہل سنت جماعت میں سے ہے، اس نے زندگی ساری علم اور تعلیم میں گزاری ہے، قرآن اور سنت کا دفاع کیا، منہج سلف کا دفاع کیا ہے، اصول کے مطابق زندگی بسر کی ہے، پاؤں پھسل غلطی ہو گئی، پاؤں پھسل گئے، لیکن اس کی زندگی علم اور تعلیم اور منہج اس کا اہل سنت کا منہج ہے، غلطی ہو گئی ہے کیونکہ وہ بشر ہے، معصوم نہیں ہے، وہ غلطی کا امکان ہے. ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف یہ بائیں جانب سمجھ یہ. اب یہ جو ہے اس نے زندگی ساری بدعت پر گزاری ہے اور اس کے اصول بھی بنائے، ان اصولوں کے مطابق، بدعت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کی ہے. غلطی اس نے بھی کی ہے. اچھائیاں یہ بھی کرتا ہے، اس سے برائیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں یہ بھی کرتے، برائیاں سے بھی ہوتی ہیں. اب اس کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ کیا دونوں کا حق برابر ہے؟ اگر دونوں کو برابر کیا جائے، عدل ہے یا ظلم ہے، تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ فرق کیا ہونا چاہیے؟ کہ یہ جو اہل سنت میں سے ہے، جب یہ غلطی کرتا ہے، غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے، لیکن اس کا احترام، اس کی قدر اور اس کی اہل سنت میں جو مقام وہ باقی رہتا ہے، کیونکہ اس کے اصول، بات اصولوں کی ہے، اس کے اصول صحیح ہیں، منہج صحیح ہے. یہ جو بدعتی ہے، اس نے محاربت کی ہے صحیح اصولوں کی، اپنے اصول بنائے ہیں، بدعتی کے اپنے اصول ہیں بدعتیوں کے، اس کے لیے ولا والبرا قائم کیا ہے کہ نہیں کیا، اس کے دوست دشمنی قائم کی ہے کہ نہیں. جہمی دیکھیں، ان سے پہلے رافضی دیکھیں، ان سے پہلے خارجی دیکھیں، خارجی ہے، رافضی ہیں، جہمی ہیں، معتزلی ہیں، اشعری کلابی ہیں، اشعری ماتریدی ہیں، صوفی ہیں، تبلیغ جماعت لے لیں، کوئی بھی لے لیں، آپ عقلانی لے لیں، ہر بند اپنے اصول ہیں کہ نہیں؟ جو مخالفت کرتے ہیں ان اصولوں کی، وہ ان کا دوست رہتا ہے باقی؟ نہیں رہتا نا. اچھا یہ اصول ہیں، قرآن سنت و منہج سلف کے مطابق یہ مخالف ہیں، جو شروع سے مخالفت کرتا آ رہا ہے، وہ اچھا کام بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دعوت التوحید بھی دیتا ہے، دیتے ہیں دعوت التوحید کی نہیں؟ اپنے طریقے سے کرتے ہیں. اس لیے بعض لوگوں کو بڑا دھوکہ ہوا ہے کہ بن لادن جو ہے توحید کی دعوت دیتا ہے، جو دعوت والے توحید کی دعوت دیتے ہیں، اہل حدیث ہیں، لیکن کیا ان کا منہج صحیح ہے؟ توحید عقیدے کا ایک حصہ ہے، عقیدے کا لفظ، عقیدہ کا مفہوم توحید سے زیادہ وسیع ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان ارکان ایمان کا ایک حصہ ہے، اور توحید اس میں سے ایک حصہ ہے، اور باقی جو عقیدے کے اصول ہیں، جو منہج قائم کیا ہے اہل سنت جماعت نے، اور اس منہج پر، ان اصولوں پر اجماع ہے اہل سنت جماعت کا، اور اگر اہل سنت میں سے کوئی مخالفت کرتا ہے کسی بھی جزوی اصول میں، تو اس کی غلطی اجتہادی غلطی تصور کی جائے گی، نہ کہ اسے اہل سنت سے خارج کیا جائے گا، کیونکہ اس کو اصول بچپن سے بہتر ہے اور اچھے ہیں اور حق پر ہے. جس کے اصول شروع سے غلط ہیں اور اس کے لیے ولا و برا اس نے قائم کیا ہوا ہے، تو دونوں برابر ممکن ہے کیا؟ اس لیے عین انصاف یہی ہے کہ دونوں برابر ہو نہیں سکتے. اہل سنت میں سے اگر کوئی غلطی کرتے، غلطی کی نشاندہی کی جائے گی، اور یہ سن لیں سارے، واللہ سب سے بڑا انصافی ہوتی ہے اگر کوئی ہم میں سے، ہمارے علماء میں سے، ہم اس ہم اہل حدیث یا جو سلفی ہے، کوئی غلطی کرتا ہے کہ نشاندہی مت کرے غلطی کی، جو کہتے ہیں وہ سلفی، کیسا سلفی ہے وہ؟ علماء نے علماء کا رد کیا ہے، صحابہ کرام نے اس کو رد نہیں کیا، اور سخت الفاظوں میں کیا ہے، لیکن جیسے لوگ علم سے دور ہوتے گئے، تو ان کو شیطان نے یہ وسوسہ کیا، ارے اگر اپنے عالم کے خلاف بات کرو گے تو پھر لوگ بدزن ہو جائیں گے. بدزن تو وہ ہوگا جو جاہل ہے. اہل علم و طلاب علم تو بلکہ خوش ہوتے ہیں، واللہ ہمارے علماء کو آپ ذرا نصیحت کر کے دیکھیں، اور کچھ غلط ہے ادب دہ میں رہ کے آپ نشاندہی کر کے دیکھیں، دیکھیں رجوع کیسے کرتے ہیں، اور سلف سے رجوع کیسے ثابت ہے، کئی مسائل میں انہوں نے رجوع کیا ہے، کیونکہ وہ حق کے متلاشی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ عالم تب تک عالم رہتے جب تک وہ کہتے رہتے میں طالب علم ہوں. جو کہتے کہ میں بس عالم بن گیا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، ناؤ ڈیئر ٹو آسک، اب بات ختم ہو گئی، اب علم کے دروازے اس نے بند کر دیا اپنے اوپر. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد حد اچھا یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کیا ہے, مدح کی ہے غلطیاں کی نشاندہی نہیں کی, جب مذمت کی کافروں کی منافقوں فاسقوں کی ان کی غلطیاں بیان کی اچھائیں بیان نہیں کی. اچھا وقد حذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم امته من اہل الاہواء, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کیا تحذیر کی اپنی امت کو اہل اہواء سے اہل بدع سے, دون التفات الى ما فيه من حسنات, اور ان کے اچھوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہی نہیں ہے, انہیں ذکر کیا ہے. وذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عیوب اشخاص معینین, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاص لوگوں کے بعض عیوب کا ذکر کیا ہے, بعض غلطیوں کا ذکر کیا ہے جو ان میں عیب تھے, معینین بعینہم بذاتہم, ولم يذکر محاسنہم, اور ان کی اچھائیاں بیان نہیں کی, من باب النصیحہ نصیحت کے باب میں سے. قرآن مجید میں دلائل آئے ہیں, اب احادیث میں سے دو قسم کے ہمیں دلائل ملتے ہیں, ایک عمومی طور پہ جب اہل بدعت کا رد کیا بغیر کسی کے تعین کرتے ہوئے بدعت کا رد کیا ہے, اور کسی بدعت ان گروہوں میں سے کسی کی کوئی اچھائی بیان نہیں کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہ بالنواجذ وإیاکم محدثات الامور, بدعت سے عمومی طور پہ رد کر دیا ہے. اور 73 فرقوں کی حدیث, 72 فرقے جہنم میں جا رہے ہیں, امتی کا لفظ بھی ہے میری امت میں سے 72 فرقے جہنم میں بھی جا رہے ہیں, کہیں پہ فرمائیں کہ نمازی بھی تھے, نمازی بھی ہیں اور اچھے کام بھی کرتے ہیں, میری امت میں سے ہیں, جہنم کا ذکر ہے یہاں پر, مقصود ان کی مذمت ہے, اہل بدع میں سے اہل اہواء میں سے ہیں. جب مذمت مقصود ہے تو اچھائی کا ذکر کیا ہی نہیں ہے, بلکہ شروع سے لے کے مذمت ہی مذمت ہے, تفرق اس بات سے لے کے جہنم تک دیکھیں آپ, مذمت ہے کہ نہیں, کہیں پر محاسن کوئی اچھائی کا ذکر ہوا ہے؟ نہیں ہوا. اگرچہ سارے کافر نہیں ہیں میری امت, کیا سارے کافر ہو گئے؟ کیا نہیں, ان میں سے وہ ہیں جو دراصل سے بھی خارج ہو, لیکن ان میں سے اکثریت وہ ہیں جو اہل بدعت میں سے ہیں اور مسلمان باقی رہے ہیں, لیکن کیونکہ علماء علیہ واصحابی اصحابی کے منہج کے مخالفت کی ہے, علماء علیہ پہ قائم ہیں, قرآن سنت کی بات تو کرتے ہیں سارے, جتنے بھی اس گروہ آج موجود ہیں امت میں, جس بھی فرقے موجود ہیں, اپنے دلائل کس روشنی میں پیش کرتے ہیں؟ قرآن سنت کی روشنی میں. فرق کیا, ہم بھی وہی کرتے وہ بھی وہی کرتے ہیں, صحابہ کی قید نہیں ہے, صحیح منہج نہیں ہے ان کے پاس, جس کے پاس یہ قید ہے صحابہ کی صحیح سمجھ صحیح فہم قرآن و سنت کی فرقۃ الناجیہ میں سے ہے, اور جس کے پاس غلط فہم ہے یہ قید نہیں ہے, جس کی وضاحت کی گئی ہے بار بار قرآن میں اور سنت میں, اس پر اجماع سلف امت کا اور ان کے متبعین کا. آج بھی اس دور میں بھی آج میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس قید کو پسے پش ڈال دیتے ہیں, اس سے قرآن سنت کی بات کرتے اور ٹھوکر بھی کھاتے ہیں. تو عمومی طور پہ بدعت کا رد کیا, محاسن ذکر نہیں کیا. اچھا خصوصی طور پہ بعض لوگوں کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہیں کیا, آئیے دیکھتے ہیں. اب خصوصی طور پہ نام لے کے خاص شخص کا یا اشارہ کر کے یا نام لے کے برائی تو بیان کی ہے, غلطی اور نقص بیان کی ہے, لیکن اس کے ساتھ اچھائی بیان نہیں کی, آئیے دیکھتے ہیں. فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا, سید عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, قالت تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تلاوت کی, سورۃ آل عمران آیت نمبر 7, هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت سيدة عائشة رضي الله عنها فرماتي, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله تعالى كي بيعرف صلى الله عليه وسلم فرمايا, فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه, جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو اس کی پیروی اتباع کرتے ہیں قرآن مجید میں سے جو متشابہ ہیں, فاولئک الذین سم اللہ فاحذروہم, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کے متعلق فرمایا ان سے بچ کے رہو, ان سے متربی رہو, آگاہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں سے. رواہ البخاری و مسلم فی صحیحیہما. خلاصہ قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں, اس آیت کے بعد پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, اس لیے میں ابھی مزید تشریح نہیں کرتا, تفسیر نہیں کرتا. قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں, محکم آیات اور متشابہ آیات ہیں. جب جو محکم آیات ہیں وہ بنیادی آیات ہیں, قرآن مجید قائم انہی بنیادی آیات محکم آیات پہ ہے, دوسری قسم کے آیات جو بہت کم ہیں متشابہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے تاکہ پتہ چلے کون پکا مومن ہے، کون کچا مومن ہے، کون بیچ والا ہے اور کون منافق ہے، تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے سبحان اللہ. تو جو راسخون فی العلم ہے، اہل علم، اہل ایمان، اہل تقوی، اہل توحید، اہل سنت، جن کا منہج درست ہے، وہ محکم پر قائم رہتے ہیں، متشابہ کی تصدیق کرتے ہیں، آمنا کل من عند ربنا، ہمارا ایمان محکم ہے، متشابہ پر بھی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اچھا، جن کے دل میں کوئی بیماری ہے، زیغ ہے، ٹیڑھا پن ہے، جن کا منہج ہی ٹیڑھا ہے، صرف مستقیم سے ہٹ کر ہے، اصل خرابی ان کے چلنے پھرنے میں نہیں ہے، نہ ان کی آنکھ میں، نہ ہاتھ پاؤں میں ہے، خرابی دل میں، زیغ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. اچھا، خرابی دل کے اندر ہے، کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ متشابہ کو لیا، محکم کو چھوڑا. رسول جماعت الحق کیا کرتے ہیں؟ محکم پہ عمل کرتے، متشابہ کو لوٹاتے محکم کی طرف. یہ راسخون فی العلم ہے. اور آج آپ دیکھتے ہیں، اور آخر میں کیا فرمایا جاتا ہے؟ وما یذکر الا اولو الالباب، اے عقل مند لوگوں، نصیحت وہی پاس حاصل کرتے ہیں جو صرف اور صرف جو عقل مند ہے. اس سے بڑھ کر کیا نصیحت ہوگی؟ آج جو متشابہ پہ عمل، اور اکثر امت آج متشابہ پہ عمل کرنے والی ہے، محکم کو پسے پوچھ ڈالنے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ وجود کے اعتبار سے بھی. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر. اس کے سبحانہ وتعالی الوحیت الوجود نے یہاں تک کہہ دیا کہ الرحمن علی عرش استوى، یہ آیت متشابہ میں سے ہے. واللہ ترازو انہوں نے الٹ کر دیے سارے. ائمہ سلف کا، ان کے متبعین خلف کا اجماع ہے اس بات پہ کہ یہ آیت محکم ہے، متشابہ میں سے نہیں ہے. سات صورتوں میں، قرآن میں سات صورتوں میں اللہ تعالی نے بار بار فرمایا تکرار کے ساتھ کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے. تکرار کس لیے ہوتا ہے عربی زبان میں؟ تاکید کے لیے. وہ جو بات تاکید سے کی جائے وہ پھر متشابہ رہتی ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ قبر پرستوں نے کہا کہ غیروں سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں یہ متشابہ میں سے آیات ہیں، دلائل متشابہ میں سے ہیں جس میں منع کیا گیا ہے. بت پرست شرک ہے، بت پرستی والا کوئی شرک نہیں ہے، اور باقی جو ذکر کیا گیا ہے وہ متشابہ میں سے ہے. یہاں تک کہ امام رضا بریلوی صاحب نے کتاب لکھی الامن والعلا جنایت مصطفیٰ، الامن والعلا جنایت مصطفیٰ بدافع البلاء، 350 دلیل قرآن اور سنت میں سے اور تورات کی آیات بھی شامل بیچ میں کر دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاجت روا ہے، اور ان کو پکارنا شرک نہیں ہے. 350، سبحان اللہ. یعنی لوگ اس قدر گر جائیں گے امت میں، ایسا زمانہ، ایسا وقت بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرمایا واللہ، جہالت عام ہو جائے گی، علم کم ہوتا جائے گا، اور وہی بندہ بھی بول پڑے گا جس کی کوئی وقعت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن بولنے والا بنے گا، لوگ سننے والے ہیں اس کے. اور آج دیکھیں، داڑھی پگڑی ہونی چاہیے بس، پھر دین میں جو بھی کچھ کرنا ہے، جو بھی فساد برپا کرنا ہے، جو بھی فساد مچانا ہے، جو بھی تبدیلی کرنی ہے، مرضی ہے، کسی کی مجال کو روک کے دکھائے. ہے نا جاہل اتباع کرنے والے، پیچھے لگنے والے، تقلید کرنے والے، ہے نا، رعاء ہیں، غثاء السیل ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو یہ عام کی دلیل ہے، اب خاص کی سنیں ذرا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سیکون فی آخر الزمان ناس یحدثونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم. یہ بھی عام میں سے ہے، سے مسلم کے مقدمے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آخر الزمان میں ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں ایسی باتیں کریں گے جو کبھی تم لوگوں نے سنی نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارے باپ دادوں نے سنی ہے. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، بس ان سے بچ کے رہنا، ان سے دوری اختیار کرنا. یہ الولاء والبراء ہے میرے بھائیو، کون دوست ہے ہمارا، کون دشمن ہے ہمارا، کس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، کس سے ہم نے بیزاری کرنی ہے. آج ہماری اکثریت نہیں جانتی الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے جو ایسی باتیں کریں گے جو آپ نے کبھی سنی، اور نہ آپ کو باپ دادا نے سنی ہوگی. کس نے سنا تھا آج تک کہ الرحمن علی عرش استوا متشابہ میں سے ہے. نئی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, کس نے سنا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حل ہو چکا ہے, نعوذ باللہ, کس نے سنا تھا؟ دہشت گردی جہاد بن جائے گا, کس نے سنا تھا؟ مسلمانوں کو قتل عام کرنا, مسلمانوں کا قتل عام کرنا جہاد میں سے ہوگا, کس نے سنا؟ آج یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا, یہ لوگ آئیں گے اور خوارج نکلیں گے, قتل عام کریں گے, لیکن جہاد کا لفظ ہے, مجاہدین ہوں گے, کیا خیال ہے؟ تو یہی بات کیا ہے کہ اس دہشت گرد کو جہاد بنانا ہے کہ یہی مجاہدین ہے. زندہ جلانا ایک مسلمان کو, زندہ جلانا, کبھی سنا تھا؟ یہ بھی جہاد ہے. کالے سیاہ چہروں والے, یہ جو اوپر کالا نقاب دیکھتے ہیں نا, یہ ان کا نقاب نہیں ہے, یہ ان کے دل کے کالا کی جو چہروں پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. کبھی سنا تھا آپ نے کہ مجاہدین اپنے منہ چھپا کے جہاد کرتے تھے؟ منہ کون چھپاتا ہے؟ مجاہد منہ چھپاتا ہے یا چور اور ڈاک منہ چھپاتا ہے؟ کون چھپاتا ہے؟ کبھی سنا تھا کہ بزدل لوگ, ڈکیت, چور چوری کریں گے اور اس چوری کو جہاد سمجھیں گے, اچھا کام سمجھیں گے؟ ہمارا دین تو ایسا دین ہے, اگر جانور کو بھی عذاب دیا جائے اس کی بھی پکڑ ہے. جہنم کی وعید ہے, اس سے بڑھ کر کیا وعید ہو سکتی؟ جہنم کی وعید ہے. کتا اور بلی کی کیا قیمت ہے ہمارے نزدیک؟ جانور ہے لیکن اس کے خالق, ان کے خالق نے ان کو قدر و قیمت دی ہے کہ میری مخلوق ہے, میری مرضی ہے, عذاب دے کے مارنا ہے. اگر کلمہ پڑھے مسلمان بھی قتل کرتا ہے جانور کو تو اس کو بھی سزا ہے جہنم کی. کلمہ کہاں گیا اس کا؟ اگر کلمے پہ عمل صحیح طریقے سے کرتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ڈر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہے, اپنے خواہش نفس کی پیروی نہ کرتا. نئی باتیں ہیں کہ نہیں؟ سید ابو ہریرہ انہوں نے یہ 1400 سال پہلے بات ہمیں بتائی ہے, آج ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ لوگ ان کے پیچھے بھی لگتے ہیں. کبھی کسی نے سنی تھی یہ بات, اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائے, کس نے کہا ہے؟ باپ دادوں نے سنا ہے؟ باپ دادوں نے سنا ہے؟ ہمارے باپ دادوں نے, آج ہم نے سنا ہے کہ نہیں؟ معتزلی بھی کہتے تھے اللہ تعالیٰ بعض چیزوں پر قادر نہیں ہے, شرم کرتے تھے نا, تھوڑی شرم امی بھی تھی. یا اللہ تعالیٰ ایک چیز پر قادر نہیں کہ ان مخلوق کے اللہ تعالیٰ عمل پیدا نہیں کر سکتا, کیوں؟ عمل پیدا کرے گا تو پھر ظالم ٹھہرے گا نا, ظلم تو کر نہیں سکتا. اشعری بھی ان میں سے یہی اشعری بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے, یعنی بعض چیزوں پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. ایک شاعر کہتے ہیں کسی اللہ تعالیٰ جو ہے ہزار چیز پر قادر نہیں ہے, اشعری نے کہا ہے جیسے معتزلہ نے کہ اللہ تعالیٰ بعض ایسی چیز پر قادر نہیں ہے. ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو علم سے اور علم کے نور سے دور ہیں. ہم بات کرتے ہیں بات تو تلخ لگتی ہے نا, لیکن سچ ہے, کیا کہیں؟ ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ رد علم مخالف, مخالفت نہیں کریں گے, رد نہیں کریں گے تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ بند کریں پھر, چلیں اپنے گھروں میں سوئیں. نہیں کہتے یار نام کیوں لیتے ہو, آگے پتہ چلے گا نام کیوں لیتے ہیں. جو علم سے دور ہیں اور کورے ہیں وہ تو بیچارے کہتے یار نام نہیں لینا چاہیے, لیکن جو اہل علم ہیں وہ نام بھی لیتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں. وہ نام لینے میں کیا قواعد ہے؟ نام اسے لیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو, عوام کو پتہ چلے کہ کون غلطی کر رہا ہے, تاکہ اس کو بھی پتہ جس نے غلطی کی کہ میں نے غلطی کی ہے. آج تو یہ زمانہ ہے کہ ہر بندہ یوں اگلی کر کے کہتا سارے غلط ہیں اور میں ٹھیک ہوں, اور ایسی آنکھوں کو اگر اس نے اینک کی پٹی لگائی ہوئی ہے کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا اپنے سوا یا اپنے گروہ کے سوا, اپنی جماعت کے سوا. اگر ہم جماعت اور فرقے کا نام لے کے غلطی کی نشاندہی نہیں کریں گے, میں نے ایک مرتبہ بن لادن کا نام لے کے کہا تھا کہ یہ خارجی ہے, آج سے 10-12 سال پرانی بات ہے, بعد میں بیٹھے تھے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گئے, یہ تو مجاہد ہے, ہم نے کب خروج کیا تھا اس نے، کب اس نے تکفیر کی ہے؟ جب دلائل دیے تب ان کو عقل آئی اور تب پتہ چلا کہ واقعی آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ہمیں تو اس کو بڑا مجاہد سمجھتے تھے ہم. وہ جتنے بھی ان کے خلاف کوڈ ور میں کہتے ہیں کہ فلان شخص کوئی شخص ہے جو ایسا کرتا ہے یا جو ایسا کرتا ہے، وہ قسم کھا کے کہا ہے کہ ہم ذہن میں کبھی نہیں کہ بن لادن ہو سکتا ہے. اور کوڈ ور میں بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ خوف ہے، ڈر ہے. اور اللہ کا ڈرنے پر کس کا ڈر ہے؟ سبحان اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے وہ پھر سب کچھ ہر کسی سے ڈرتے ہیں. حق بات کی جاتی ہے ادب کے دائرے میں رہے کہ دلیل کے ساتھ. یہ گزارش ہے میری. جیسا فرماتے ہیں وہ معلوم، یہ بات معلوم ہے، ان اہل البدع لا یخلون من محاسن. یہ بات معلوم ہے کہ اہل بدعت میں جو ہے، جو بدعت، جو اہل بدعت ہیں ان میں کوئی اچھائیں بھی ہوتی ہیں، محاسن بھی ہوتے ہیں. فلم یلتفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں. ولم یذکرھا، اس کا ذکر بھی نہیں کیا. کس چیز کا؟ محاسن کا، اچھائیوں کو ذکر بھی نہیں کیا. ولم یقل استفیدوا من محاسنہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ چلو بدعتی تو ہے لیکن ان کی جو اچھائیں ان سے استفادہ حاصل کرو. سبحان اللہ. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک کتاب ہے منہج اہل السنت، نوٹ کر لیں، نیچے فٹ نوٹ بھی لکھا ہوا ہے، منہج اہل السنت والجماعہ فی نقد الرجال والکتب والطوائف لفضیلۃ الشیخ العلامہ الدکتور ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ. یہ بڑی اچھی کتاب ہے، پیاری کتاب ہے. اس موضوع پہ اگر کسی نے مزید استفادہ حاصل کرنا ہے تو اس کتاب کو بھی پڑھ لے، اور انشاءاللہ بہت ساری چیزیں بالکل صاف اور وضاحت کے ساتھ سامنے آئیں گی. شیخ صاحب فرماتے ہیں قال البغوی فی شرح هذين الحديثين، ان دونوں حدیث کی شرح میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنیں، قد اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم عن افتراق هذه الامه، اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افتراق کے تعلق سے خبر دی ہے. وظهور اهل الاهواء والبدع فيهم، اور اهل بدعت اور اهواء کا ظهور ہوگا امت میں. وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة اصحابه، اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نجات وہی لوگ پائیں گے جو اتباع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت کی. فعلى المرء المسلم اذا راى رجلا يتعاطى شيئا من الاهواء والبدع، اور جب کوئی مسلمان ایسے شخص کو دیکھے جو اہل اہواء یا بدع میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرتا ہے، معتقدا او يتهاون بشيء من السنن او يهجره، یا کسی سنت میں سے جو سنن ہے ان میں سے کسی چیز میں تہاون اور تکاسل سے کام لیتا ہے، سستی کاہلی سے کام لیتا ہے، ان يهجره، تو اسے اس کے حجر کرنا چاہیے. سبحان اللہ. ويتبرأ منه، اسے تبرأ کرنا چاہیے. ويتركه حيا وميتا، زندہ مردہ اسے چھوڑنا چاہیے. فلا يسلم عليه اذا لقيه، اسے سلام نہ کر جب اسے ملاقات ہو. ولا يجيبه اذا ابتدا، اور اگر وہ سلام کا ابتدا کر تو اسے جواب نہیں دینا چاہیے. الى ان يترك بدعته ويراجع الحق، کب تک؟ جب تک کہ وہ بدعت سے توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا اور حق کی طرف واپس نہیں پلٹتا. والنهي عن الهجران، والنهي عن الهجران، اور ہجر سے جو منع کیا گیا فوق 3 دن سے زیادہ، فيما يقع بين الرجلين، جو دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة، یہ دنیای مسائل میں جب دوستی یا عشرت کے حقوق میں کوئی حق تلفی ہوتی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ دنیاوی مسئلے میں کوئی کسی کا لین دین مسئلہ ہو گیا ہے تو حجر ہو جاتا ہے، غصے میں دوری اختیار کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی اس غلطی کو سمجھے. تو اس غلطی کی وجہ سے حجر ہوتا ہے، دوری اختیار کی جاتی ہے، لا تعلق کے اظہار کیا جاتا ہے، لیکن صرف 3 دن. دون ما كان في حق من الدين، نہ کہ اگر دین کے کسی حق میں حق تلفی ہو جاتی ہے. فإن هجرة اهل الاهواء والبدع دائمة الى ان يتوبوا، البدعت کی ہجرت، ان کے ہجرت مراد ہجر کرنا، ان سے لا تعلقی اور ان سے دور اختیار کرنا ہمیشہ کے لیے جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتے. کیوں؟ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے البدعت میں سے ہے ہجر کرنا صرف 3 دن، بعد میں نہیں کرنا. نہیں، یہ حجر جو 3 دن کی جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کچھ اپنے بھائی کے حجر نہ کرے، یہ دنیاوی امور میں ہے، لین دین کے مسئلے میں ہے، اور 3 دن کے بعد اسے سلام و بات چیت واپس ہو جاتی ہے، چاہے وہ حق واپس بھی نہیں کرتا، یہ اس کا حق ہے، مسلمان ہے، غلطی اسے ہو گئی ہے، لیکن ایمانی دوستی، ایمانی بھائی چارگی بھی باقی ہے. لیکن اگر کوئی اہل بدعت میں سے ہے، بدعت پر قائم ہے، بدعت کی طرف بلاتا بھی ہے، جاہلوں میں سے نہیں ہے. جاہل میں نے پہلے پچھلے درس میں وضاحت کر دی تھی، عوام میں سے جو بدعت کے داعی ہے اور بدعت معروف ہے اپنے بدعت میں، تو ایسے شخص سے حجر کیا جاتا، سلام کا جواب تک بھی نہیں دیا جاتا. کب تک؟ جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، بدعت سے حق تک واپس نہیں پلٹتا. هذا بالنسبة للتحذير من أهل الأهواء البدعي، يه أهل الأهواء بدعت كي تحذير ورنسي أقاهي كي تعلق ستا. وأما بالنسبة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين بدون ذكر محاسنهم، أبهم أن چيزوں کا ذكر کرتے ہیں، أن مسائل کا ذكر کرتے ہیں، يا أن حالات اور صورتوں کا ذكر کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلى الله عليه وسلم نے بعض لوگوں کا خصوصی طور پہ تعین کر کے ان کے بعض عیوب، بعض غلطیاں بیان کی ہیں، ان کا رد کیا ہے بغیر ان کی اچھائیاں بیان کرنے کا. دور میں کیا فرق؟ ابھی تک ہم نے عمومی طور پہ غلطی ہے، اہل بدعت ہے، اہل بدعت ہے ان کی غلطی بیان کی ہے اور اس کو غلطی کی آگاہی کی ہے عمومی طور پہ. اب خصوصی طور پر متعینین لوگ نام لے کے یا اشارتاً بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بعض لوگوں کی تنبیہ اور تحذیر اور رد کیا ہے، ان کا نام لے کے آئیے دیکھتے ہیں. نمبر ایک، شیخ صاحب فرماتے ہیں، فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا استأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلما رآہ قال، سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص نے اجازت مانگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہونا چاہا، ملنا چاہا. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس شخص کو، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بئس اخو العشیرۃ و بئس یا او بئس ابن العشیرۃ، بئس اخو العشیرہ ہے یا بئس ابن العشیرہ ہے، یعنی بہت برا شخص ہے یہ، اپنے قوم میں سے برا شخص ہے یہ. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. قال القرطبی رحمہ اللہ، اس حدیث کے شرح میں امام قرطبی فرماتے ہیں، سنیں ذرا، امام قرطبی فرماتے ہیں، فی الحدیث، اس حدیث میں، جواز غیبت المعلن بالفسق، جواز غیبت المعلن بالفسق، اس شخص کی غیبت کا جواز یعنی جائز ہونا ملتا ہے جس جو شخص اپنی فسق کا اعلان کرتا ہے، اپنی غلطی کو چھپا کے نہیں کرتا، علی الاعلان غلط اور فسق کرتا ہے، ایسے شخص کی برائی بیان کرنا بدعت میں سے نہیں ہے، سوری غیبت میں سے نہیں، ایسے شخص کی برائی بیان کرنا لوگوں میں غیبت میں سے نہیں ہے، اگرچہ غیبت تعریف میں شامل ہے، لیکن یہ حلال اور جائز غیبت میں سے ہے. جیسا فرماتے ہیں امام قرطبی کا قول نقل کرتے ہوئے رحمہ اللہ، فی الحدیث جواز غیبت المعلن بالفسق، المعلن بالفسق او الفحش او نحو ذلك، جو فحاشی یا فسق میں جو اعلانیہ طور پہ ظاہر کرتا ہے، تو ایسے اور نحو ذلك، اس طریقے سے اور بدعات بھی اور چیزیں بھی شامل ہیں، تو ان کی غیبت کرنا لوگوں میں، کیونکہ وہ سن نہیں رہے تھے، سامنے تلک سنتے نہیں رہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، تو اس نے سنا نہیں ہے، اس شخص نے برائی ہوئی کہ نہ ہوئی، جب نہیں سنا تو غیر موجودگی ہوئی نا، ٹھیک ہے نا، تو غیبت ہوئی کہ نہ ہوئی، غیبت ہے کیا؟ کسی شخص کی برائی ذکر کرو اس کی پیٹ پیچھے، اگر اس کے سامنے بیان کی تو اسے نہ پسند ہو نہ گواری ہو، یہاں پر وہ ہوا کہ نہ ہوا، لیکن یہ وہ بدعت جو جائز ہے، یعنی کسی کی غلطی بیان کرنا جب وہ اپنی غلطی کا اعلان کرتا ہو، اپنی فسق اور فجور فحاشی کا اعلان کرتا ہو، تو اس کی لوگوں میں اس کی غلطی بیان کرنا، اس غلطی کا رد کرنا، یہ غیبت میں سے نہیں ہے. ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء الى البدعاء، اور اس میں سے کسی حکم میں ظلم کرنا اور بدعت کو بلانا بھی شامل ہے. کچھ داعی لبدعتی، کچھ ظلم کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، غلط فیصلہ کرتا ہے، تو اس کے ظلم کی نشاندہی کرنا غیبت ہے؟ نہیں غیبت ہے. کوئی بدعتی ہے، بدعت بات آپ کہتے ہیں فلان بدعتی ہے، ابھی ہم نے بن لادن کا ذکر کیا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا ذکر، فلان کا ذکر کیا ہے، کبھی غیبت کی ان کی؟ نہیں، الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے. قال النووي، امام نووي رحمه الله عليه، اس حديث شرح میں فرماتے ہیں، وفي الحديث مدارات من يتقى فحشه، اس حدیث میں ایسے شخص کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق مدارات ہوتی ہے کہ اس کے سامنے یعنی نرمی سے پیش آنا ہے تاکہ اس کی شر سے انسان محفوظ ہو جائے، اسے مدارات کہتے ہیں. من یتق فحش، جس کی فحاشی سے بچنا مقصود ہو. وجواز غیبت الفاسق المعلن فسقه، اور اس میں یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ اس فاسق غیبت کرنا جائز ہے جو اپنے فسق کا اعلان کرتا ہے. ومن يحتاج الناس الى التحذير منه، اور اس شخص کا بھی، وہ بھی شخص بھی اس میں ان لوگوں میں شامل ہے جن کے لوگ تحذیر، لوگوں کو تحذیر و آگاہ کرنا لوگوں کو ضرورت ہو. کوئی شخص بدعتی ہے، کوئی شخص فسادی ہے، جیسے آج جہاد کے نام دہشت گردی عام ہو رہی ہے، اگر کوئی شخص کسی گروہ، کسی جماعت یا کسی شخص کا نام لے کے تحذیر کرتا ہے تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومن يحتاج الناس الى التحذير منه، اب لوگوں کو ایسی جماعتوں اور ایسے لوگوں سے آگاہ کرنا لازمی ہے کہ نہیں، ضرورت ہے کہ نہیں، ضرورت ہے تو یہ جائز ہے، غیبت میں سے نہیں ہے. دوسری دلیل، ولما ذكرت فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، جب سيدة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها معروف صحابية يعني ذكر كيا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان معاوية بن ابی سفیان و ابا جہم خطباها، کہ سید معاوية بن ابی سفیان اور ابو جہم نے رضی اللہ عنہم اجمعین اسے شادی کے لیے پیغام بھیجا ہے، دونوں نے بھیجا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ابو جہم فلا يضع عصاه عن عاتقه، ابو جہم کے تو یہ حال ہے کہ اپنی لکڑی اپنے کندھے سے اتارتا نہیں ہے. مدح ہے یا مذمت ہے؟ مذمت ہے. موجود ہے وہ شخص؟ نہیں ہے. نام لے کے فرمایا ہے کہ نہیں؟ نام لے کے فرمایا ہے. واما ابو جہم فلا يضع عصاه عن عاتقه، واما معاویہ فصعلوک لا مال له، اور معاویہ کے پاس مال نہیں، فقیر ہے، صعلوک یعنی فقیر ہے. انکحی اسامۃ بن زید، شادی کرنی تو اسامہ بن زید سے شادی کریے، ان دونوں سے بہتر ہے. یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے. شیخ صاحب فرماتے ولا شک ان للرجلین فضائل ومحاسن، شیخ صاحب فرماتے کوئی شک نہیں کہ دونوں کا، ابو جہم کا بھی اور معاویہ عنہما کے بھی اچھائیاں ہیں، فضائل ہیں. ولیکن المقام مقام نصیحة و مشورہ، کیونکہ یہ مقام جو ہے اچھے بیان کرنے کا نہیں ہے، نصیحت و مشورے کا مقام ہے. لا يتطلب اکثر من ذلك، اس سے زیادہ اس مقام میں بات کرنا مناسب نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بہتر ہے جاننے والے؟ فصاحت و بلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. جسے کیا ثابت ہوا؟ ضرورت کے وقت نام لے کے بھی کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے. تیسری دلیل سنیں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان ہند بنت عتبہ قالت، سید عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابا سفیان رجل شحیح، کہ ابو سفیان بخیل شخص ہے، بخیل ہے. وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا جو میرے لیے، میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے. الا ما اخذت منه وهو لا يعلم، الا جو میں اسے چھپ کے لے لیتی ہوں جبکہ اسے پتہ نہ ہو. یعنی یہ چوری تو نہیں سمجھی جائے گی، اب وہ شخص موجود نہیں ہے، میرا خاوند ہے، مجھے خرچ دیتا ہے تو کم ہوتا ہے، میری ضرورت پوری نہیں ہوتی، میرے بچوں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. اب نام لیا اپنے خاوند کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیا، برائی بھی کی کہ نہیں کی؟ سنیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ معاملہ غلط ہوتا تو ظاہر روکتے، بھی غیبت کر رہی ہو، خاوند غیبت کر رہی ہو. آئے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے. قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خذی ما یکفیکی وولدک بالمعروف، جو لے رہی ہو لیتی رہو، خودی لو جو تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے کفایت ہو، زیادہ نہیں، معروف کے ساتھ، احسان اور معروف کے ساتھ، یہ نہیں کہ جیبی خالی کر دو. کسی کو ادھار دینا ہے، بیوی جائے اور جیب میں سے آدھے پیسے لے لے. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے حدیث سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خود ما یکفی کو بولے دیکھیے بالمعروف, بالمعروف نہ بھولنا. آج ہماری بہنیں خوش ہو جائیں, ذرا جیبوں کا خیال رکھنا آج. اللہ رستان. ویسے الحمد للہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے ساتھی جتنے بھی الحمد للہ سب طلاب علم ہیں اور خیر پر ہی ہیں, میرا خیال ہے کنجوسی نہیں کرتے ہوں گے انشاءاللہ, اس لیے پریشان نہ ہونا. اور ہماری بہنیں بھی خوش ہیں الحمدللہ کہ ان کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ چھپ کے کچھ لیں. اور اگر کوئی ایسے شخص بھی ہے تو وہ تھوڑا سا اپنا آپ کو ٹھیک کر لے. ایک طرف بخیلی ہے جو مکمل مذمت ہے, سچ بات ہے, والا اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اور دوسری طرف پھر مال تو جائے گا چاہے نہ چاہے. تو بہتر ہے آپ خوشی خوشی خود دے دیں اور سخی بن جائیں اور بخیل سے جان چھڑا لیں. قال الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ, اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واستدل بهذا الحديث, اس حدیث کو دلیل بنایا گیا ہے, على جواز ذکر الانسان بما لا يعجبه اذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك. اس حدیث کو دلیل بنایا گیا ہے کہ کسی انسان کا ذکر کرنا جبکہ جس بات کا ذکر کیا جائے اس کے متعلق اسے ناپسند ہو, فتویٰ دیتے ہوئے اس کے بارے میں یا اس کی شکایت کرتے ہوئے, تو یہ بات جائز ہے, یہ معاملہ جائز ہے. اس حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے. اور اس طریقے سے اور مسائل ونحو ذلك وهو احد المواضع تباح فيها الغيبه, اور یہ ایک موضع ہے, ایک صورت ہے جن میں غیبت جائز ہوتی ہے, اور غیبت 6 صورتوں میں جائز ہوتی ہے. آخری باب وہی ہے, جلد بازی نہ کریں, مت پوچھیں. آخری باب اس کتاب کا وہی ہے کہ غیبت 6 صورتوں میں جائز, اس میں سے ایک صورت یہ ہے جس کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے. جیسا فرماتے ہیں فلم یونکر علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا سید ہند رضی اللہ عنہ کو, نہ ہی نکیر کی ہے. ذکر الجانب السیء, کہ انہوں نے اپنے خاوند کی برائی کی ہے اور صرف برائی کا ذکر کیا ہے. ولم يكلف بذكر محاسن ابي سفيان, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کوئی اچھائی تو بیان کر دو نا اس کی, چلو بخیل ہے پیسے بھی لیتی ہو چھپ چھپ کے, کوئی اچھائی تو بیان کر دیا, کوئی اچھا کام بھی تو کرتا ہے. کیونکہ مقام یہاں پہ مقام اچھائی بیان کرنے کی مناسبت بھی نہیں ہے اس مقام میں, یہ اس کا مقام ہی نہیں ہے. مقام یہاں پہ ہے کہ جو غلطی اس کی نشاندہی کی جائے تاکہ اس کا علاج ہو سکے. اگر آپ غلطی بیان کرتے ہیں اچھے بیان کرتے ہیں, علاج کیسے ہوگا, تنبیہ کیسے ہوگی, آگاہی کیسے ہوگی, اور جو اصل مقصد ہے آگاہ کرنے کا وہ باقی تو نہیں رہے گا نا. وَإِنَّهُ لَذُو مَحَاسِن, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہ اچھائیاں بھی ضرور ہیں. اللہ اکبر. یہ شاہ صاحب اس نے کیا ہے, اس لیے بات کہی ہے کہ بعض بے وقوف احمق لوگ جو ہیں وہ بعض صحابہ پر کلام کرتے ہیں, ان کی تنقید کرتے ہیں, ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ابو سفیان رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں اور اسلام قبول کیا ہے, وہ حسن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خود اسلام قبول کیا. ہند کون ہے؟ ان کی بیوی ہے, اور صدر حمزہ کے قاتل ہیں رضی اللہ عنہ من الصحابہ اجمعین. جنگ احد میں کس کے کہنے پر وحشی نے قتل کیا؟ عجب بات دیکھیں, جنگ احد میں جتنے بھی مخالف تھے, اکثر جو مخالف تھے مشرکین کے لشکر میں جو سردار تھے, چھوٹوں کو چھوڑے جو بڑے تھے, 5 فگر یاد ہیں آپ کو کون ہے؟ اچھا, ابو سفیان, ان کی بیوی ہند, وحشی, خالد بن ولید, عکرمہ بن ابی جہل, 5 مسلمان. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدعا بھی دی ہے کہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ حکمت کیا ہے, 5 کے 5 مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. انک لا تہدی من احد ولکن اللہ یہدی من یشاء. شیخ صاحب فرماتے, قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جرح رواۃ الحدیث بالحق, حدیث کے راویوں کو جرح کرنا حق کے ساتھ, وبدع المبتدع واجب شرعا, اور بدعتوں کی بدعت کا رد کرنا بھی, جرح کرنا بھی واجب ہے شرعا. جب کسی شخص سے غلطی ہوتی ہے, مخالفت ہوتی ہے, اس غلطی کا رد کیا جاتا ہے, تنقید کی جاتی ہے, اسے تنقید کہیں, اسے رد کہیں, اسے جرح کہیں, اسے کوئی بھی لفظ دے دیں, سب ملتے جلتے الفاظ ہیں, مترادفات ہیں سارے کے سارے. تو یہ نہ کہے کہ فلاں شیخ کہتے جرح نہیں ہے, فلاں شیخ کہتے تنقید نہیں ہے, ایک ہی بات ہے. کوئی جرح کہتا ہے, کوئی تنقید کہتا ہے, کوئی رد کہتا ہے, لیکن سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے, سب کا اس میں اجماع ہے کہ جب کسی سے غلطی ہو تو اسے نشاندہی کی جاتی ہے. اہل سنت میں سے ہے, اس کا مقام باقی رہے گا, احترام باقی رہے گا. بدعت میں سے ہے, ولا کرامہ, اس کی کوئی عزت کوئی احترام نہیں رہے گی, اس کے مخالفت بھی کی جائے گی, اس کی بات بھی لوگوں کے سامنے بات کا وضاحت بھی کی جائے گی, رد بھی کیا جائے گا اور اس کی مذمت بھی کی جائے گی. اور مخالف کی مخالفت کرنا شیخ السلام کیا فرماتے ہیں, واجب شرعاً, جس میں رواۃ الحدیث بھی شامل ہے. ایک راوی سے غلطی ہو گئی ہے, چھوڑ دیں اسے. اچھا راوی غلطی کو چھوڑ دیا, نتیجہ کیا نکلے گا دیکھیں, کتنی خطرناک معاملہ ہے. اصل مسئلہ صرف راوی کی غلطی کا نہیں ہے, اصل مسئلہ دین کا ہے. دین کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر راوی کی غلطی کی ہم خاموشی اختیار کریں, جرح نہ کریں, تو پھر حدیث میں غلطی ہوگی کہ نہیں؟ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, وہ راوی کی غلطی سے فرمان بن گیا کہ نہیں, دین بن گیا کہ نہیں بنا, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اسے اللہ تعالیٰ نے خاص لوگوں کو توفیق عطا فرمائی ہے, واللہ زندگی وقف کی ہے. بعض علماء نے, علماء اہل حدیث نے, علماء حدیث نے زندگی وقف کر کے ایک ایک راوی کی نشاندہی کرنا, لاکھوں کی تعداد میں میرے بھائیوں, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی زندگی کے بارے میں پوری بایوگرافی جاننا. میں آپ کو صرف 1000 بایو ڈیٹا دیتا ہوں بعض لوگوں کا, جن کے بارے میں کیا معلومات ہیں, جاب کے لیے کتنی معلومات ہوتی ہیں, چند معلومات ہوتی ہیں جو جاب کے تعلق سے ہیں. اس میں چاچا کون ہے, ماما کون ہے, کتنی چاچے ہیں, کتنی مامے ہیں, کتنی کزن ہیں, کہاں پہ شادی کی ہے, کیسا وہ گھرانہ ہے, اس کا سسر کیسا ہے, ساس کیسی ہے, کس گھر سے تعلق رکھتی ہیں, گھر میں جانور پالے کہ نہیں پالے ہیں, اس کا اخلاق کیسا ہے, کردار کیسا ہے, یہ ساری چیزیں کس کو پتا ہوتا ہے؟ 1000 کہاں کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ اچھا صرف پڑھنا نہیں ہے, یہاں پہ اسے دل میں بٹھا دینا ہے, حفظ کرنا ہے. جب بھی اس کا نام آئے نا, اس نام جیسے اور بھی تو ہے نا, 4-5 لوگ 10 لوگ, سب کا الگ الگ کا پتہ ہے, کبھی مکس یوں مکس نہیں ہوتے. اور جس کا پتہ نہیں کہ کون ہے, کہتے مجھول ہے. مجھول ہو گیا, روایت گئی. واللہ یہ علم نہ تو کسی تہذیب میں کبھی تھا نہ کبھی ہوگا, نہ کسی زمانے میں تھا نہ کبھی ہوگا. صرف مسلمانوں کا یہ پراپرٹی ہے, اور یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے. یہ علم مسلمانوں کے لیے خاص ہے, اور بعض جاہل لوگوں نے واللہ اس عظیم خزانے کو گنوانے کی ناکام کوشش کی ہے, اور یہ کہا ہے یار ان سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں, غلطیاں تو محدثین سے بھی ہوتی ہیں, غلطیاں تو ان لوگوں سے بھی, کیونکہ یہ بھی لوگ بھی تو انسان ہی ہیں, بشر ہیں. وہ بیچارہ یہ نہیں جانتا کہ وہ پورے دین کی بنیاد کو ہلانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. مودودی صاحب نے کیا کہا کہ محدثین جو قاعدے بنائے ہیں وہ بھی تو آخر بشر ہی تھے نا, ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. یعنی جو تصحیح و تضعیف حدیث کی گئی ہے اس میں غلطی موجود ہے, کیونکہ تصحیح تضعیف کرنے والے راوی کو تصحیح تضعیف کی ہے, اور راویوں کو تصحیح تضعیف کرنے والے بھی تو بشر تھے, کون تھے؟ فرشتے تھوڑی تھے. تو غلطی کا امکان ان سے بھی تھا, اسے غلطی کا امکان کی وجہ سے ان کے جو قواعد ہیں یہ صرف سپورٹو تو ہو سکتے ہیں لیکن بنیاد نہیں ہو سکتے تصحیح و تضعیف کی. پیچھے بنیاد کیا ہے جناب؟ کیا بنیاد ہے؟ ذوق, مزاج. ہر ایک مزاج خاص مزاج بن جاتا ہے قرآن اور سنت پر روشنی ڈالنے سے, سیرت پر روشنی, سیرت پر عبور حاصل کرنے سے خاص مزاج بن جاتا ہے. اس مزاج سے پرکھ لیتے ہیں صحیح ضعیف حدیث, پھر جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں بولتے ہیں. ہمارا موضوع کیا ہے؟ رد علی المخالف. غلط بولا ہے, اگر نہ کہتے تو ہم بھی نہ کہتے, غلطی ان سے پہلے ہوئی. اور شیخ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جرح رواۃ الحدیث بالحق وبدع المبتدعۃ واجب شرعا, واجب شرعا. کتنے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بات مودودی صاحب نے کی ہے؟ بتانے سے پہلے کتنے لوگوں کو پتا تھا؟ تو بتانا چاہیے کہ نہیں؟ کب تک یہ چھپاتے رہیں گے؟ تفہیمات مسلک اعتدال میں ذرا جا کے دیکھیں کس طریقے سے محدثین کے قواعد کی بلکہ میں کہتا ہوں کہ دین کی بنیادوں کو ہلانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے. لیکن انداز بڑا خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من البیان لسحر. بعض لوگوں اللہ تعالیٰ نے ایسے مٹھاس اور ایسے انداز بیان دیے جو جس کا جادو سا اثر ہوتا ہے. وہ بعض لوگ جہل کی وجہ سے جادو کے اثر میں بس گم ہو جاتے ہیں اور جادو کا اثر ان پہ ہو ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. آگے جو جملے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ شیخ صاحب حفظہ اللہ جو ہیں وہ شیخ الاسلام کی بات آگے نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں وقال ومثل ائمة البدع من اهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة فان بيان حالهم وتحذير الامة منه واجب اتفاق المسلمين واجب اتفاق يعني اجماع. حتى قيل لاحمد بن حنبل رجل يصوم ويصلي ويعتكف احب اليك الى اخره. وقال یہ پچھلے درس سے پچھلے درس میں اس کا ہم نے بیان کی ہے اور صفحہ نمبر 72 میں دیکھیں 72 میں اسی کتاب میں يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة والعبادات المخالفة للكتاب والسنة. نظر آئے کہ نہیں؟ یہ پورا پڑھ چکے کہ نہیں پڑھ چکے؟ پڑھ چکے. اس لیے دیکھو دوبارہ دہرانا کی ضرورت نہیں ہے. جس نے نہیں سنا تو ریکارڈنگ سے سن سکتا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. کس کا؟ ہاں وہ ذو الخویصرہ کا نام. اور بھی بہت سارے دلائل ہیں ذو الخویصرہ کا نام لیا گیا ہے اور بھی ہے, لیکن یہاں پر مقصود یہ کہ صرف یعنی بعض ایسی روایات بعض ایسی احادیث کا ذکر کرنا جو ہمیں صرف مقصد پورا ہو جائے کہ دلائل موجود ہیں اور طلاب علم ان کو یاد کرنا بھی ان کے لیے آسان ہو, ورنہ تو کافی اور بھی دلائل موجود ہیں کہ نام لے کے قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے کہ نام لے کے مذمت کی. تبت یدا ابی لہب و تب. فرعون کا ذکر ہے, نمرود کا ذکر ہے, منافقین کا یعنی اجمالی طور پہ ہے اور تفصیلی طور پہ بھی ہے, سب کا ذکر موجود ہے. واللہ اعلم.